الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی آیت نمبر 21 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور داؤد علیہ السلام کو جو معجزات، شانیں، عظمتیں اور دیگر بہت سی چیزوں سے نوازا ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ واقعہ بھی اسی سیاق و سباق میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے ساحر القذاب کا لفظ استعمال کیا آپ کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا اصبر علی ما یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کیجئے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائیں کہ صبر انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے اور وہ ان آزمائشوں میں سرخرو گزرتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگوں نے گفتگو کی، جو گفتگو کا انداز ہے وہ بھی بڑا غلط تھا، تھا آزمائش کے لیے لیکن جو ظاہری اعتبار سے انداز تھا وہ غلط تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر جیسا صبر کیا وہ بھی سامنے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس میں کئی دروس موجود ہیں، پہلے آیات، ترجمہ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابِ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ۔ اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر محراب میں آئے، جب وہ داؤد پر داخل ہوئے، داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ آنے والوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور حق کے خلاف نہ کیجئے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دے، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے۔ یہ واقعہ کا ابتدائی حصہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی عبادت کے کمرے میں محو عبادت تھے، دوران عبادت اچانک دیوار پھلانگ کر دو لوگ اندر داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یوں ان کو اچانک آتے دیکھا تو آپ گھبرا گئے، جیسے کہ یکدم ایک آدمی تنہائی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور دروازہ بند ہے اور پتہ ہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن اچانک دو بندے سامنے آ جائیں تو ایک طبعی اعتبار سے جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہوئی۔ جب آپ کی گھبراہٹ انہوں نے دیکھی تو آنے والوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہمارا ایک مقدمہ ہے، ہم اس کا آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ یہ مظلوم نے کہا ہوگا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور حق کے خلاف نہیں کرنا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دو۔ اب یہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک نے اپنا کیس پیش کیا، جو مظلوم تھا اس نے اپنا کیس بیان کیا उसने कहा कि ये मेरा भाई है, सगा भाई है, या ये मेरा इस्लामी उहुवत के एतबार से भाई है। कहा कि इसके पास है 99 दुम्बियां, जैसे दुम्बिया जो हमारे मारूफ है जानवर, मींडा, भेड़, दुम्बा, दुम्बी, तो उसने कहा कि इसके पास 99 दुम्बी है, मेरे पास सिर्फ एक है। अब ये मुझसे वो एक भी छीनना चाहता है और मेरे ऊपर जोर दे रहा है कि मुझे दो, मुझे दो। तो अब इसके पास तो पहले से 99 और मुझ गरीब के पास वैसे ही एक है, वो एक भी मुझसे ये छीनना चाहता है, ये मेरा केस है। ये उसने अपना मामला पेश किया। दाऊद अलैहि सलातो वस्सलाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कौला लकद वाला मका बिसुआली नअजाती का इला नआजी व इन कसीरन मिनल खुलफाई लयबगी बअदुहुम अला बअद इल्ला अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात व कलीलुम मा हुम व वन्न दाऊद अन्नमा फतन्नाहु فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ। दाऊद ने फरमाया, बेशक इस 99 दुम्बियों के मालिक ने, इसने तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों के साथ मिलाने का सवाल करके तुझ पर ज्यादती की है, और बेशक अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, मगर ईमान वाले और अच्छे काम करने वाले वो ज्यादती नहीं करते, और वो हैं बहुत थोड़े। जो ज्यादती ना करने वाले वो हैं बहुत थोड़े। और दाऊद समझ गए कि हमने तो सिर्फ उसे आजमाया था, तो उसने अपने रब से मुआफी मांगी और सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह की तरफ रुजू किया। ये है वाकया कि दाऊद अलैहि सलातो सलाम ने जब ये वाकया सुना, उनका केस सुना कि एक के पास 99 दुम्बियां, दूसरे के पास सिर्फ एक है, 99 का मालिक उससे एक भी छीनना चाह रहा है, तो आपने उस मजलूम से इरशाद फरमाया कि इस 99 दुम्बियों के मालिक ने तेरी एक दुम्बी भी तुझसे मांग कर तुझ पर ज्यादती की है। ये तो पहले बहुत सारों का मालिक था, तो तेरी एक तो रहने दे तेरे पास। और फिर साथ ही इरशाद फरमाया कि ये जो शरीक होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं किसी भी चीज के अंदर, वो आम तौर पे एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, आम तौर पर एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। हाँ, जो ईमान वाला है, अच्छे आमाल वाला है, सालेह और नेक बंदा है, वो ज्यादती से बचता है, लेकिन वो हैं बहुत थोड़े। जो सच्चे ईमान वाले, सही अमल वाले, अच्छे आमाल वाले हैं, जो ज्यादती नहीं करते, वो हैं बहुत थोड़े। ये तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके केस का फैसला सुना दिया, यानी 99 दुम्बियों के मालिक को समझा दिया कि भाई इसकी एक तो रहने दे इसके पास, एक ना मांगे से। लेकिन इसके पीछे एक और बात थी। जब आपने ये फैसला सुना दिया तो अचानक आपका ध्यान, आपका ख्याल अपने उस मामले की तरफ गया जिस मामले को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो को भेजा था। चुनाचे जब आप समझ गए कि ये तो मेरी ही एक खता पर मुझे समझाया जा रहा है, तो फौरन आपने अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार की। फरमाया कि वज़न्ना दाऊद, दाऊद समझ गए, वो समझ गए, अन्नमा फतन्ना हो कि हमने तो सिर्फ इसे आजमाया था, फस्तग़फ़रा रब्बहू तो उसने अपने रब से मगफिरत की दुआ मांगी, वखर्रा राकिअन व अनाब और सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह की तरफ रुजू किया। ये वाकया है। अब इससे जो पॉइंट्स, जो इससे निकात निकलते हैं, और जो ये क्या समझाया गया, दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या बात समझाई गई जिसकी तरफ आपकी तवज्जो गई कि अच्छा अच्छा मेरे मामलात के अंदर फलां जगह कमी मौजूद है, मुझे उसको दुरुस्त करना है, वो था क्या? इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम की शान के लायक नहीं है। इसराइली रिवायात हैं, यानी बनी इसराइल से नकल होती होती बहुत सी रिवायतें बातिल, मरदूद और बिल्कुल लिया वाजिब रद, कि जिन्हें किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता, ऐसे वाक्यात यहां पर नकल कर दिए बास लोगों ने, اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں. اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ کے بارے میں علماء نے متعدد باتیں ارشاد فرمائیں. میں دو ان میں سے عرض کرتا ہوں اور دو بڑی ویلڈ ہیں, بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ بیان کیا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 بیویاں تھیں. اس زمانے کے اندر کثیر جو ہے وہ کثرت ازدواج کا رواج بھی تھا اور بہت ساری شادیاں ہوتی بھی تھی, تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 بیویاں تھیں. ایک اور عورت تھی, آپ نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا. جسے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اسے ایک دوسرا مسلمان پہلے ہی نکاح کا پیغام بھیج چکا تھا, تو پہلے نکاح کا پیغام جا چکا تھا, اس پیغام کے بعد چونکہ آپ کا پیغام گیا تو یہ معاملہ فی نفسی شرعاً اس میں ایسا کوئی حرج نہیں. جس عورت کو پہلے سے دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام دیا ہوا تھا, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کو پیغام دے دیا. اب اس میں شرعاً اتنا بڑا حرج نہیں, لیکن شان نبوت اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ جس عورت کو پہلے سے پیغام دیا جا چکا تو من وجہین دوسرے کی طرف ایک رجحان کی صورت پائی جاتی ہے اور اس کے بعد نکاح کا پیغام دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. ہماری شریعت کے اندر تو باقاعدہ منع ہے کہ کسی نے دوسرے کو پیغام دیا, اس نے پیغام قبول کر لیا, تو اب اس کے بعد منع کیا گیا ہے کہ جب دوسرے کا پیغام جا چکا, قبول کیا جا چکا, تو اب اس کے بعد پیغام دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان کے لائق نہیں تھا. تو اب آپ کو اس کے اوپر سمجھایا گیا کہ آپ کی تو پہلے سے ازواج اتنی موجود ہیں, دوسرے کے لیے یہ پہلی ہے, تو اب آپ اتنی ازواج کے ہوتے ہوئے اگنی کے لیے بھی مطالبہ کریں اور پیغام پر پیغام بھیجیں, تو یہ ایک قسم کی زیادتی ہوگی جو شان نبوت کے لائق نہیں. تو یہ چونکہ معاملہ چل رہا تھا, اس پر جب یہ کیس آپ کے سامنے آیا کہ دو بندے آئے, اور مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے تھے اور انہوں نے ایک فرضی صورت ان کے سامنے بیان کی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے. تو جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فیصلہ سنایا تو اب آپ کا ذہن فوراً اس معاملے کی طرف گیا کہ میرا جو معاملہ ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ میرے پاس پہلے سے اتنی ازواج موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے میں کسی پیغام پر مزید پیغام دے رہا ہوں. تو جب آپ سمجھ گئے کہ یہ میری شان کے لائق نہیں, تو پھر فوراً آپ نے فاستغفر ربہ اپنے رب سے مغفرت کی دعا کی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا. ایک اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ بیان کیا گیا. دوسرا یہ بیان کیا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے, سلطنت کے حکمران بھی تھے, آپ لوگوں کے درمیان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی کرتے تھے. اب آپ نے چونکہ آپ کے بہت سارے معاملات تھے, آپ نے امر بالمعروف بھی کرنا, نیکی کی دعوت بھی دینی, برائی سے منع بھی کرنا, امت کو تعلیم بھی دینی, امت کو تعلیم دینے کے ساتھ اب آپ نے جو ہے وہ دیگر جو آپ کے معاملات تھے, عبادت بھی آپ نے کرنی ہے, لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرنے, گھر کے معاملات بھی چلانے, اچھا پھر اس کے ساتھ آپ اپنی سلطنت سے حکمرانی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے, کوئی وظیفہ نہیں لیتے تھے, بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ زرے بناتے, لوہے کی زرے بناتے, جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جنگی لباس, وہ بناتے, اسے بیچتے اور اس کی کمائی حاصل کرتے, یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی آپ کھاتے تھے. تو اب جب آپ نے یہ سارے آپ کے معاملات تھے تو آپ نے اپنے اوقات کو تقسیم کر لیا, کچھ وقت امت کی تعلیم کے لیے, کچھ وقت گھر والوں کے لیے, کچھ وقت لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے, کچھ وقت عبادت کے لیے. پھر آپ کا عبادت کا ذوق بھی بڑا بلند تھا, جیسے ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی بیان کیا اور پچھلی آیات کے اندر گزرا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات آرام کرتے, اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کرتے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات کا چھٹا حصہ دوبارہ آرام کرتے. اچھا پھر اسی طرح روزوں کا معاملہ تھا, ایک دن آپ روزہ رکھتے اور اگلے دن روزہ نہ رکھتے, پھر روزہ رکھتے اگلے دن نہ رکھتے, یعنی ایک دن چھوڑ کے آلٹرنیٹ ڈیز کے اندر آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ آپ کے ذوق عبادت کو بھی بیان کرتا ہے. تو اب معاملہ یہ تھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سہولت کے لیے عبادت کا وقت بھی مختص کیا, امور سلطنت کا وقت بھی مختص کیا اور دیگر کاموں کا بھی. لیکن جو حکمران ہوتا ہے, جو قاضی ہوتا ہے, جسے لوگوں میں فیصلے کرنے ہیں, اس کا در لوگوں کے لیے کھلا رہنا چاہیے اور حتی الامکان اس کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے, جو سب سے زیادہ توجہ ہے, وہ عدل و انصاف فراہم کرنے پر ہونا چاہیے۔ اب آپ جب عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے دوران یہ دو بندے آ گئے، ان دو بندوں کے آنے سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس طرف گئی کہ جس وقت میں عبادت کرتا ہوں اور لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس وقت بھی ظلم و ستم ہوتے ہیں، اس وقت بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، اس وقت بھی لوگوں کو حاجت ہوتی ہے، اس وقت بھی لوگوں کو عدل و انصاف کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا عبادت کا جو مشغلہ ہے، عبادت کی جو مصروفیت ہے وہ جاری رکھی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھا جائے اور ان کے لیے بھی دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے آپ کو سمجھایا، اور جب آپ کو یہ معاملہ سمجھ آ گیا تو اس وقت آپ نے استغفار کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ یہ ہے پورا سیاق و سباق کے جس کے اوپر یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور جو تفصیلات اور نہ جانے کیا کیا بیان کیا جاتا ہے وہ باطل اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی شان کے اصلا ہی لائق نہیں، یعنی وہ تو ایسا ہے کہ وہ کسی بھی صورت لائق نہیں۔ یہاں تو وہ معاملات ہیں کہ جو ان کی عرفا و اعلیٰ شان کے اعتبار سے ان کی تفہیم ہے، نہ یہ کہ وہ چیزیں کہ جو معاذ اللہ کسی عام مسلمان کے شایان شان نہ ہو ایسی چیزیں بیان کر دی جائیں۔ لہذا ایسی چیزیں آپ کتابوں میں پڑھیں تو اس سے بالکل آنکھیں بند کر لیں، اور ایسی کتاب ہی نہ پڑھیں کہ جس کے اندر اس طرح کی چیز بیان کی گئی ہو۔ اہل علم اپنی تحقیق کے اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن عوام کے لیے پڑھنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس واقعہ کے اندر جو ہمارے لیے بہت اہم چیزیں اور بہت اہم شرعی اصول اور مسائل سامنے آتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس واقعے کا پس منظر وہ ہے جو میں نے دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے کہ امور سلطنت کے لیے آپ نے وقت جدا رکھا تھا، عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے یعنی فیصلوں کے لیے جدا وقت تھا، عبادت کے لیے جدا وقت تھا، تو اسے یہ پتا چلا کہ حکمرانوں کو سب سے زیادہ توجہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں اور لوگوں کا خیال رکھنے کے اندر دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ عبادت میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ اپنی عبادت میں تو لگے رہیں، اپنی عبادت میں لگے رہیں اور لوگ بےچارے رلتے رہیں، لوگ بےچارے ظلم کی چکی میں پستے رہیں، لوگ بےچارے پریشان ہوتے رہیں۔ نہیں، حکمران کے لیے اور قاضیوں کے لیے، ججوں کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ادا کریں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ نماز پڑھنی، نماز تو پڑھنی پڑھنی، روزے رمضان کے رکھنے ہی رکھنے، حج ہے جتنا زندگی میں ایک مرتبہ اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے ادا کرنا، زکات دینی، تلاوت قرآن حسب استطاعت پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کیا نفل نمازوں سے زیادہ توجہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنے پہ، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے پہ، لوگوں کو اذیتوں سے بچانے پہ ہو، لوگوں کے معاملات سدھارنے پہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کرپشن ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، گناہ ہے، لوگ بےچارے تباہ ہو رہے ہیں، چیزیں چھینی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں پر، چینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ جاری ہے اور حاکم صاحب جو ہے وہ رات ساری کی ساری رات مسلح پہ بیٹھے ہوئے اور تسبیحات کر رہے اور عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کا وقت مقرر کریں، لیکن اتنا کہ جس کی وجہ سے امور سلطنت اور امور حکومت میں خلل نہ آئے، یہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کے لیے کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے اس کام کو فوکس کرے، اس کے ساتھ باقی سارے معاملات کو چلائے۔ حقوق اللہ جو ضروری، جو فرض واجب ہیں ان کو تو ضرور ادا کریں، اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان کو بھی ادا کریں، لیکن جو فرائض و واجبات کے بعد کی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے جو عوام کی سہولیات اور جو عوام کے حقوق کی ادائیگی ہے، جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ تو بیچاری پریشان ہے اور جناب حاکم صاحب جو ہے نا وہ ہر سال 15 دن کے لیے حج پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے جو ہے لوگوں کا کیا حال ہے، پیچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، یا وہ ہر سال جناب پورا مہینہ رمضان المبارک کا گزارنے کے لیے وہ جناب مکہ مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہاں جائیں لیکن ان چیزوں کا خیال کر کے کہ پیچھے کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اب اس پر غور کریں کہ یہ تو میں نے عبادت کے حوالے سے بات کہی، اور آیت کا اگر پس منظر وہی ہے جو تفسیروں میں یہ بھی بیان کیا گیا، اگر یہ پس منظر ہے تو جب حکمرانوں کے لیے، جب حکمرانوں کے لیے عبادت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ عبادت بعد میں، یعنی فرض و واجب نہیں، نفلی عبادت، نفلی عبادت بعد میں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور معاملات کا سدھار پہلے ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمران جناب فلمیں دیکھ رہے ہیں، حکمران جناب ڈرامے دیکھ رہے ہیں، حکمران جناب کنسرٹس جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، حکمران جو ہے اپنی رنگ رلیاں ملانے کے اندر لگے ہوئے، حکمران جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اللے تللے کاموں میں لگے ہوئے، اور عوام بیچاری پیس رہی ہے؟ تو اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے، جب عبادت کے مقابلے میں فرمایا گیا کہ نفلی عبادت پر لوگوں کی آسانیوں کو مقدم کرو، ان کی آسانیاں فراہم کرنے کو مقدم کرو، تو پھر باقی فضولیات کے اندر کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کر ان کاموں کے اندر جو ہے وہ پڑا جائے؟ وسیم بات یہ کہ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو معاملہ ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اگر وہ نکاح کا پیغام دینے کا معاملہ تھا اتنا بڑا تو نہیں تھا، اگر اوقات کی تقسیم کار تھی تو یہ تو ویسے ان کی سہولت تھی اور بظاہر لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن چونکہ وہاں کچھ گنجائش تھی کہ جس کے اندر ان کی مزید تربیت کی جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہو سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی سمجھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے معمولی معمولی کاموں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت فرماتا ہے، ان کی تفہیم فرماتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، تاکہ ان کے کردار کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ برقرار رہے. کیونکہ اللہ کے نبیوں کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کا کردار امت کے لیے نمونہ بنتا ہے، ان کے قول و فعل کو دیکھا جاتا ہے، اسے بطور شریعت کے لیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی اس طرح کی باتوں پر بھی تفہیم و تعدیم کی جاتی ہے. اچھا، اسی سے یہ پتا چلا کہ جو بزرگ لوگ ہوں، جو صاحب شان لوگ ہوں، ان کی اصلاح اور ان کی تفہیم ان کے شایان شان طریقے سے کرنی چاہیے. جیسے اب یہاں دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، یا دو وہ بندے تھے ان کو بھیجا، انہوں نے آ کے کیس بیان کیا، کیس حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فیصلہ کیا، لیکن فیصلے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ اوہو یہ تو مجھے سمجھایا جا رہا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سمجھانے کے لیے کیسا خوبصورت طریقہ جو ہے وہ رکھا. تو اسی طرح اگر ہمارے سامنے کوئی جب جامع شرائط پیر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی باشرہ آدمی ہے، کوئی صالحین میں سے کوئی آدمی ہے، یا کوئی بڑی عمر والا ہے کہ جس کی بزرگی جیسے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، تو اب ان کی کوئی غلطی سامنے آئے تو ہر جگہ لٹھ مارنے کا کام نہیں ہوتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے. فرق مراتب، جیسا جس کا مرتبہ ہے اسے اس کے مطابق سمجھایا جائے گا. مداہنت تو نہیں کی جائے گی کہ اگر بڑا ہے تو سمجھانا ہی نہیں، ایسا نہیں، بڑا ہے سمجھانا ممکن ہے تو سمجھایا ہی جائے. تو ہر ایک اس کے مقام و مرتبے کے مطابق. ماں باپ کو یوں نہیں سمجھایا جا سکتا کہ ماں باپ نے نماز نہیں پڑھی تو بیٹا جو ہے ان سے لڑنا شروع کر دے کہ ابو تم تو نماز نہیں پڑھتے، ماں تم تو نماز نہیں پڑھتی. ایسا کرنا اولاد کے لیے جائز نہیں، وہ عرض ہی کرے گی. اسی طریقے سے جو علماء عاملین ہیں، جو صالحین ہیں، جو مشائخ عظام ہیں، تو جو اس طرح کے ایک دینی اہمیت اور دینی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کے مطابق سمجھایا جاتا ہے. ہر ایک کو کیا، کسی کو بھی لٹھ مار کے سمجھانے والا کام نہیں ہونا چاہیے. اپنے سے چھوٹے کو سمجھا تب بھی پیار سے سمجھائیں، لیکن بڑے کو سمجھانا ہو تو تھوڑا سا زیادہ خیال کرنے کی حاجت ہوتی ہے. اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑی خوبصورت بات سامنے آئی کہ وہ جو دو آدمی آئے ان کے آنے کا طریقہ غلط تھا، کیونکہ دیوار پھلان کے آئے، آنا ہی ہے، دروازہ کھٹکھٹائیں اندر آ جائیں، اجازت ملتی ہے، لیکن وہ دیوار پھلان کے آئے. اب اصولاً تو انہوں نے غلط کیا کہ دیوار پھلان کے آئے، پھر آنے کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں خلل ڈالا، اب گھبرا بھی گئے اس طرح آنے سے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے آگے باتیں کیا کی. اب دیکھیں بات کس سے ہو رہی ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی، بادشاہ، یعنی سلطنت کے بادشاہ، پھر آپ قاضی، پھر آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کی وجہ سے ایک جو عظمت اور اہمیت ہوتی، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے آنے والوں کی گفتگو کا انداز دیکھے آپ. آنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح صحیح فیصلہ کریں ہمارے درمیان، اور نا حق نہیں کرنا، آپ نے غلط فیصلہ نہیں کرنا، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اب آپ دیکھیں، اگر ये लोग आए थे तो क्या बादशाह से गुफ्तगू का ये तरीका होता है कि जनाब हमारे दरमियान सही सही फैसला करना, गलत नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, ना हक फैसला नहीं करना? क्या लोग नबी के साथ इस अंदाज में गुफ्तगू करेंगे? क्या इतने अजीम अजीमुशान मोजज़ात के हामिल पैगंबर के साथ इस अंदाज में बात की जाएगी? तो उनकी जो गुफ्तगू का अंदाज है वो ज़ाहरी एतबार से अदब के तकाजों के मुनाफी। अगर आम आदमी हो तो आगे से जवाब देगा, जैसे अगर किसी हुक्मरान से इस अंदाज में बात की जाए या किसी काजी कुजात से इस अंदाज में बात की जाए तो वो तो आगे से ये कहेगा वो तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, ये किस अंदाज में बात कर रहे हो कि सही सही फैसला करना, गलत फैसला नहीं करना? अगर सही फैसला मैं नहीं करता तो मेरे पास आएगा लेने, हो जाओ किसी और के पास चले जाओ। तो अगर आम आदमी के साथ इस अंदाज में बात की जाए, किसी आम हुक्मरान के साथ, किसी आम जज के साथ, तो वो तो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसका उसके ऊपर केस कर देगा कि तौहीन अदालत होगी यहां पर। लेकिन अल्लाह के नबी ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, आपने बड़ी तवज्जो के साथ उनको ये फरमाया कि आप मसला बयान करें, उन्होंने अपना केस बयान किया, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर उनको बता दिया कि हाँ भाई ये तो 99 दुम्बियों के मालिक ने ज्यादती किया तुम्हारे ऊपर। और शरीक अक्सर एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, बहुत थोड़े हैं कि जो ज्यादती नहीं करते, जो ईमान वाले हैं, आमाल सालेह वाले हैं। अब आप देखें कि उनके अंदाजे गुफ्तगू जो जज्बातीत पर और जो शिद्दत और सख्ती पर और जाहिरन मुनाफी अदब अंदाज पर मुश्तमिल है, मुनाफी अदब अल्फाज पर मुश्तमिल है, हजरत दाऊद अलैहि सलातु वस्सलाम उनको कितने प्यार हिल बुर्दबारी और सब्र के साथ जवाब देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने सीखने के लिए यहां पर यह वाकया बयान फरमाया कि इस्बिर अला मा यकुलून, आप सब्र करें उन बातों पर जो ये लोग कहते हैं, साहिर कहते हैं, कज़्ज़ाब कहते हैं, दूसरी बातें कहते हैं, आप इनकी बातों पर सब्र कीजिए। तो ये जो हिल्म है, बुर्दबारी है, सामने वाले की जज्बातियत के मुकाबले में जज्बातियत नहीं बल्कि हिल्म दिखाया जाए, बुर्दबारी दिखाया जाए, सब्र का मुजहरा किया जाए, अल्लाह ताला के नबियों की ये सुन्नत है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को फेरे, हमारे दिलों के अंदर भी नरमी पैदा फरमाए और हमारे अखलाक भी ऐसे कर दे। अच्छा, फिर उसके साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक जुमला बड़ा खूबसूरत, आपने इरशाद फरमाया वा इन्न कसीरन मिनल खुलफाए ला यबगी बअदुहुम अला बअद, फरमाया कि ये जो शरीक होते हैं, अक्सर जो शरीक हैं, इनके कसीर तादाद वो है जो एक दूसरे पर ज्यादती करती। जहां पर शराकत है, शराकत का मतलब ये नहीं होता कि कारोबारी शरीक हो, शराकत जैसे हमारे यहां उर्दू के अंदर या दीगर जबानों के अंदर भी शराकत का लफ्ज बोला जाता है, जी शराकतदारी है। शराकतदारी क्या होती है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो ये जेठ देवर देवरानी इस तरह के जो रिश्ते होते हैं उनमें भी शराकतदारी चल रही होती है, एक घर में शरीक होते हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे, उसकी कमाई अच्छी है, उसकी कमाई अच्छी नहीं है, तो इनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है। इसी तरह दो अफराद एक जगह काम करने वाले, एक तरक्की कर रहा दूसरा नहीं कर रहा, इनके आपस के अंदर नहीं बन रही। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो शुराका होते हैं, खुलता होते हैं, किसी अम्र में शरीक अफराद होते हैं, अक्सर एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। हाँ, जो ईमान वाले हैं और जो आमाले सालिहा करने वाले हैं यानी नेक लोग हैं, वो एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करते, अगरचे शरीक हो लेकिन एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करते। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हैं थोड़े, वकलीलुम हुम, हैं थोड़े ऐसे लोग, हैं थोड़े जो एक दूसरे पर ज्यादती ना करें। तो ये एक दूसरे पर ज्यादती ना करना, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आना, दूसरे के हुकूक अदा करना और उसकी तरफ से ज्यादती हो तो मुआफ कर देना, ये अल्लाह ताला के नेक बंदों का तरीका है, शेवा है, उनकी सुन्नत है और ये बड़ा महबूब अमल है। तो जहां पर शराकतदारी हो, किसी भी एतबार से हो, वहां पर एक दूसरे से ज्यादती से बचना चाहिए। और यह भी पता चला कि ये जो ज्यादती से बचते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जो ईमान वाले हों और आमाले सालेह वाले हों, जो ईमान वाले आमाले सालेह, जिस बंदे में ईमान नहीं है, जिसे खौफ ही किसी चीज का नहीं, जिसे मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में जाने का खौफ ही नहीं है, तो वो क्यों आपका लिहाज करेगा? इसी तरह जो बंदा नेक नहीं है, तो उसके क्या उसे गुनाह और नेकी बदी की तमीज ही नहीं, उसे अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं, उसे बुराई करने के जो बदला है, बुरा बदला है, उसकी परवाह ही नहीं है, तो वो क्यों ज्यादती से बचेगा? लेकिन जो नेक बंदा है, जिसके दिल में खौफ खुदा है, जिसे मालूम है कि मरना है, कब्र में जाना है, खुदा की बारगाह में हिसाब देना है, जिसके दिल में ये डर होगा وہ زیادتی سے بچے گا. اب خواہ وہ میاں بیوی ہوں, میاں بیوی کے اندر بعض اوقات بیوی کو غلبہ ہوتا ہے, بیوی بہت پیسے والی ہے, پیسے والے گھر سے آئی ہے, چور بےچارا غریب ہے, سسرال کے پیسوں پہ اس کا گزارا ہو رہا ہے, تو وہاں پر بیوی چڑھ دوڑے گی اس کے اوپر. اچھا, ورنہ اس کے برعکس عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر زیادتی کرتا ہے, شوہر کی طرف سے ظلم ہوتا ہے, بیوی کی چھوٹی سی کوتاہی کے اوپر جو ہے زمین و آسمان ایک کر دیتا ہے, اور بیوی بیچاری بڑے بڑے ظلم برداشت کرتی ہے, زمان سے اف تک نہیں کہتی. تو یہ کیوں, یہ کب ہوگا؟ جب ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا. اگر خوف خدا ہوگا, اللہ کے احکام کی پرواہ ہوگی, آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا, تو شوہر بھلے غالب ہو, بھلے عورت کا پیچھے کوئی نہ ہو, پتہ ہے کہ عورت بے بس ہے, بے کس ہے, لاچار ہے, اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا, اس کے باوجود شوہر کو خوف خدا ہوگا تو زیادتی نہیں کرے گا اس کے اوپر کہ نہیں, اگرچہ اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن مجھے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, مجھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا. اور جہاں پر بیوی غالب ہے پیسوں کی وجہ سے, اسٹیٹس کی وجہ سے, اسے اگرچہ پتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شوہر کی اطاعت کرنے کا, شوہر کی عزت کرنے کا, اس کا خیال رکھنے کا, اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کا, ہر جائز کام کے اندر اس کی بات ماننے کا. تو وہ اپنی برتری کے باوجود, چونکہ شریعت نے اسے فرمایا کہ تم نے اس کے تابع رہنا ہے, وہ اس کے تابع ہی رہے گی. یہ ہوتا ہے کہ جب اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہو, جب سچے ایمان والے ہوں اور اچھے اعمال والے ہوں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے, خوف خدا, ایمان, اعمال صالحہ, یہ معاشرے کو درست کر سکتے ہیں, یہ معاشرے کو زیادتی سے بچا سکتے ہیں. ورنہ ظاہری اعتبار سے کسی قوم کی بعضوں کا تربیت ہو جاتی ہے, کافر قوم کی بھی تربیت ہو جاتی ہے, ظاہر بڑے اچھے اخلاق سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو کتنوں کو مار دیتے ہیں جنگوں کے اندر, کیا کیا کر دیتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی. بڑے بڑے با اخلاق اور بڑے بڑے مہذب قومیں جو ہیں وہ کیا کیا سلوک کرتی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, شاید یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ اصل چیز ہے جو زیادتی سے بچانے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان اور سچی جو ہے وہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, چونکہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی مانگی تھی, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب, تو ہم نے داؤد کو یہ معاملہ معاف فرما دیا, اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے داؤد کو معاف کر دیا اور اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کو جو صلہ ملتا ہے, قرب ملتا ہے اور اچھا ٹھکانہ ملتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو چند اور ہدایات عطا فرمائی, چونکہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حکمران تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے آپ کو مزید ہدایات عطا فرمائی. ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب. ہم نے داؤد کو فرمایا اے داؤد, بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا, تو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ جانا, ورنہ وہ نفس کی خواہش کے پیچھے جانا تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے خوبصورت انداز میں ان کی طبیعت فرما رہا ہے. پہلے تو جو چیزیں بیان کی ان کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں. فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا, خلیفہ سے مراد حکمران, کہ ہم نے تمہیں زمین میں حکمران بنایا. اب حکمران کا کام کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرے اور لوگوں کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے اسباب فراہم کرے. تو فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں حکمران بنایا, خلیفہ بنایا, تو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرنا، حق کے مطابق. حق کیا ہے؟ حق جو ہے کافروں کا قانون نہیں ہے، حق خدا کا قانون ہے، حق خدا کا قانون، خدا کی شریعت ہے، خدا کا نظام ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو زبور عطا کی گئی، ساتھ میں شریعت عطا کی گئی کہ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شریعت پہ رکھا، خواہ اس رسول کی صورت میں شریعت عطا کی یا پچھلے رسول پہلے رسول کی شریعت کے اوپر وہ عمل کرتے رہے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تو خود رسول ہیں، کتاب بھی ملی شریعت بھی ملی. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا، یعنی خدا کے نازل کردہ دین کے مطابق فیصلہ کرنا. خدا کا قرآن اور خدا کے نبی کا فرمان کچھ اور کہے اور اس کے مد مقابل دوسرے قوانین ہوں تو ان کے مطابق فیصلہ کرنا حق کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اور رسول کا فرمان اس کے جو برخلاف ہو وہ حق ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حق کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب اللہ کے دین، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنا. تو فرمایا کہ حق کے مطابق فیصلہ کر، اور ساتھ ہی فرما دیا نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا. یہ جو نبی کو فرمایا گیا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کرتے اسی طرح آئندہ بھی نہ کرنا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے آپ کو نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے تھے تو اب آپ کو منع کر دیا گیا، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، اور ان کو جب اس طرح کی بات کہی جائے تو اس سے مراد بھی یہ نہیں ہوتی. یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے ہی رہیے، جیسے پہلے آپ خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتے آئندہ بھی نہ چلیے گا. اور ہمیں اس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اے لوگوں، تم، اے امتیوں، تم نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جیسا کہ تم چل رہے ہوتے ہو. تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چل کہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. نفس کی خواہش اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، اور جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اس کے لیے شدید عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یوم حساب کو بھلا دیا، اس نے حساب کے دن کو بھلا دیا. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. اس پہ دل تو کرتا ہے کہ اس کو میں پورا بیان کروں، اور ایک گھنٹے کا بیان آسانی سے ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حق سے دور کیا شے کرتی ہے، حق کے مطابق فیصلہ کرنے سے دور کیا شے کرتی ہے؟ نفس کی خواہش. جب خواہشات نفسانی بڑھ جاتی ہیں، جب مالی مفادات اور ذاتی مفادات دل و دماغ پہ غالب آ جاتے ہیں، تو پھر بندہ اپنے مفادات کو اور اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، حق کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو اگر حکمرانوں کے دل میں، جیسے یہاں پر حکمرانوں کے اعتبار سے بطور خاص فرمایا گیا، اگر حکمرانوں کے دل میں یا اہل اقتدار کے دل میں یا لوگوں کے درمیان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر ان کے دل میں ان کے مفادات مقدم ہو جائیں گے تو پھر صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، پھر صحیح طریقے سے نظام سلطنت نہیں چلے گا. یہ خواہش نفس جو کبھی بھرتی نہیں. کرپشن کیا ہے؟ کرپشن نفس کی خواہش تو ہے. کہ کرپشن کیوں کی جاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ مال لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ آسائشیں جمع کرنے کے لیے، تعیشات پہ پڑھنے کے لیے، لگژریز جمع کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، مال و دولت کے ڈھیر لگانے کے لیے. یہ سب ہے کیا؟ نفس کی خواہش ہے. نفس کی خواہش ہے کہ بینک بیلنس اربوں کھربوں میں ہو. نفس کی خواہش ہے جناب مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہوں. نفس کی خواہش ہے کہ دنیا کے بہترین چیزیں میرے پاس. نفس کی خواہش ہے کہ نرم و گداز بستر ہوں. نفس کی خواہش ہے لمبے چوڑے محل ہوں، جاگیریں ہوں. تو یہ نفس کی خواہش ہے جو لوگوں کا خون چوس کر یہ کام کرواتی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو نفس کی خواہش کرے گا وہ خدا کے راستے سے بھٹک جائے گا، جو نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا وہ خدا کے راستے سے بھٹک جائے گا، اور جو خدا کے راستے سے بھٹکنے والا ہے فرمایا لہم عذاب شدید، اس کے لیے شدید عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یوم حساب کو بھول گیا، یوم حساب کو بھول گیا. تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ کرپشن کرتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کو بھولا ہوا، بھولا ہوا کہ مجھے حساب دینا ہے، بھولا ہوا کہ یہ میرے لمبے چوڑے محل، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میری لمبی لمبی گاڑیاں، یہ میرے جناب تعیشات، یہ میری لگژریز، یہ میرے سونے چاندی سے بھرے ہوئے جناب گھروں کے اندر جو ہے میرے ڈرا، یہ میری جناب پراپرٹی، یہ میرا دنیا بھر کے اندر پھیلا ہوا کاروبار، یہ میرا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بڑے بڑے گھر، میرے کاروبار، میرا بزنس اور میرے مختلف قسم کے بزنس. تو وہ انہی کی وجہ سے
वो तो क्यामत को भूला हुआ है, क्यामत को भूला हुआ तभी तो हलाल और हराम की परवाह नहीं कर रहा, क्यामत को भूला हुआ तभी तो सिर्फ जमा करने ही का उसको फिक्र है, लोगों को देने का फिक्र नहीं है, लोगों के हुकूक देने का फिक्र नहीं। तो फरमाया कि इनके लिए शदीद अजाब है इस बिना पर कि यौम हिसाब को भूल गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें फिक्र आखिरत अता फरमाए, हमारे आमाल की इस्लाह करे, हमारे जाहिर की भी हमारे बातिन की भी, हमारी हवस को ख़त्म करे, हमारी लालच को ख़त्म करे, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से बचाए और एक सालेह और नेक मोमिन बंदा बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।